والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرافه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج کا جمعہ ان جمعوں میں سے ایک ہے کہ اس سے قبل ملی کا درس ہوتا ہے، جس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت طلب کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ دیر کی تاخیر ہو جایا کرے گی. غسل جنابت عنوان تھا گزشتہ تقریر میں، کیونکہ مسائل فقہ موضوع کے تحت بیان نہ ہو سکے، اس اعتبار سے آج کی پوری گفتگو مسائل ہی کے عنوان پر ہوگی. غسل جنابت پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک چیز بھی بیان کر دی جائے کہ جس طرح سے نماز کا مسئلہ ہے، طواف کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح سے غسل کا مسئلہ ہے. یعنی کیا مطلب کہ نمازیں ہم جو واجب اور مستحب نماز کا طریقہ کار ایک ہے، خالی نیت میں فرق ہوتا ہے. صبح کی نیت کرنے تو وہ واجب نماز ہو گئی، اسی طریقے سے نافلے کی نیت کریں تو وہ نافلہ ہو گئی، اسی طریقے سے زیارت وارثہ کی نیت کر لیں تو وہ نماز زیارت وارثہ کی ہو گئی. کہ نماز کا طریقہ کار ایک ہے، صرف نیت کے بدلنے سے اس کا موضوع بدل جاتا ہے اور طواف میں اور واجب اور مستحب ہونے میں فرق پڑتا ہے. طواف خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانا ہے. اب بس چاہے واجب طواف ہو، چاہے سنت طواف ہو، چاہے عمرے کا طواف ہو، چاہے حج کا طواف ہو، چاہے طواف النساء، طریقہ کار سب کا بالکل ایک رہے گا، نیتیں بدلتی چلی جائیں گی. وضو نماز کے لیے وضو کرنا ہو، قرآن کے لیے وضو کرنا ہو، طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا ہو، خدا کا نام چھونے کے لیے وضو کرنا ہو، صرف یہ کہ ہم کو نیت بدلنا پڑے گی، لیکن پورا طریقہ کار ایک ہی رہتا، بس یہی مسئلہ غسل کا ہے. کہ اسلام میں بہت سارے غسل واجب ہیں اور بہت سارے غسل مستحب ہیں، لیکن غسل چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، طریقہ کار سارے غسلوں کا ایک ہے. طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف نیت بدلتی جائے گی، جس سے غسل الگ الگ ہوں گے. یہ غسل جنابت کا ہے، یہ غسل مس میت کا ہے، یہ غسل حیض کا ہے، یہ غسل جمعہ کا ہے، یہ غسل احرام پہننے کا ہے، یہ غسل زیارت کا ہے. نیتیں بدلیں گی لیکن طریقہ کار تمام غسلوں کا ایک رہے گا. یہ تو پہلا مسئلہ تھا جو بعض لوگوں کے لیے بہت ہی بچکانہ سا مسئلہ ہے، لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کے مسائل مجنے کے معیار کے مطابق بیان ہوں، بلکہ مجھے کچھ اور چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا. تو پہلا مسئلہ کہ اسلام میں جتنے بھی غسل آپ پڑھیں، چاہے واجب ہو چاہے سنت، سب کا طریقہ کار ہمیشہ ایک ہے، صرف نیت میں فرق ہے. ہاں تھوڑا سا جو اس مسئلے میں ایک استثناء یا ایکسیپشن ہے، وہ میت کے غسل میں آئے گا. ایک میت کے غسل میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، وہ بھی صرف آغائے خوئی کے فتوے کی وجہ سے، ورنہ باقی یہ کلیہ، یہ اصول، یہ رول اپنی جگہ ہے. چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو، غسل کا طریقہ ہمیشہ ایک رہے گا، نیت بدلے. نمبر دو، مسئلہ نمبر دو، کہ غسل کا وہ طریقہ ہے کیا جو ہر واجب اور ہر سنت میں چلتا ہے؟ تو اسلام نے وضو کے برعکس، وضو اور تیمم کے برعکس غسل کے اندر ایک تبدیلی کر دی. وضو میں تو پورا ایک ہی طریقہ ہے، تیمم میں بھی ایک طریقہ ہے. غسل میں اسلام نے دو طریقے بتائے ہیں، ایک کا نام ہے غسل ترتیبی اور ایک کا نام ہے غسل ارتماسی. لیکن اختیار ہم کو دیا ہے کہ اس میں سے جس طریقے سے غسل کرنا چاہیں ہماری مرضی. جتنے واجب غسل اسلام میں ہیں ان سب میں بھی ہم کو اختیار ہے، چاہے ترتیبی غسل کرے چاہے ارتباطی غسل کرے. جتنے مستحب غسل اسلام نے بتایا ہے ان سب میں بھی ہم کو اختیار ہے, نیت الگ کرنا ہے, اس کے بعد چاہے ترتیبی طریقہ اختیار کرے چاہے ارتباطی. البتہ میت کا مسئلہ پھر یہاں بھی الگ ہے, وہ اپنے مقام پر وہ بات آئے گی کہ میت میں غسل اجتماعی جائز نہیں ہے, اس مسئلے کی تفصیلات بعد میں آئیں. لیکن ایک زندہ آدمی جو غسل کر رہا ہو, چاہے وہ زندہ آدمی بالغ ہو یا نابالغ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, چاہے واجب غسل کرے یا سنت, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو اختیار اسلام نے دیا ہے کہ تم غسل ترتیبی طریقے سے بھی کر سکتے ہو اور اجتماعی طریقے سے بھی. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام اختیار دیتا تو اختیار دینے کے جو مقامات ہیں اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام نے ہم کو اختیار دیا ہے یہ اختیار بالکل برابر ہے؟ جیسے اختیار ہے آپ کو کہ چاہے نماز جمعہ پڑھیں چاہے نماز ظہر پڑھیں, عام مجتہدین کی نظری تو اب یہ بالکل برابری کا اختیار ہے یا اس میں بھی اختیار تو ہے لیکن کوئی بہتر پہلو بتایا ہو, یا روزے کے کفارے میں ہم کو اختیار ہے کہ غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں, تو کیا ان تینوں کا ثواب برابر ہے یا بہرحال ثواب کم زیادہ؟ یہ ایک مسئلہ ہر اس موقع پر پیش آئے گا جب اختیار کا لفظ اسلام استعمال کرے. تو خیر کفارے کی بات جب آئے گی تو کفارے میں بتایا جائے گا, جمعے کی بات جب آئے گی تو نماز جمعہ کے مسائل میں بتایا جائے گا. ابھی غسل کی بات کہ ترتیبی اور اجتماعی دو طریقے اسلام نے بتائے اور اختیار دے کے بتائے کہ تمہاری مرضی, جب دل چاہے ترتیبی طریقہ اختیار کرو جب دل چاہے اجتماعی. لیکن یہاں تک ثواب اور فضیلت کی بات ہے, غسل ترتیبی غسل اجتماعی سے زیادہ ثواب رکھتا. ویسے تو اختیار ہے کہ چاہے ہم غسل ترتیبی کریں چاہے غسل اجتماعی کریں, لیکن اگر ثواب اور افضلیت کی بات لینا تو ارتماسی کا ثواب کم ہے اور ترتیبی کا ثواب زیادہ ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ اسلام نے ہمیں اختیار دیا کہ چاہے ترتیبی طریقے سے غسل کریں چاہے ارتماسی سے, یہ اختیار مرد کو بھی ہے, عورت کو بھی, بالغ کو بھی ہے, نابالغ کو بھی. لیکن کبھی کبھار عنوان ثانوی کی وجہ سے غسل ترتیبی ہی واجب رہ جاتا ہے, اجتماعی ختم ہو جاتا ہے, اجتماعی غسل ہم کر ہی نہیں سکتے. اور کبھی کبھار الٹا مسئلہ کہ کسی وجہ سے غسل ترتیبی جائز نہیں رہتا ہے, غسل اجتماعی ہی باقی رہتا ہے. جیسے روزے کے کفارے میں بھی جائے نہیں یہی مسئلہ کہ آج کل کے حالات میں غلام آزاد کرنا بہت مشکل ہے, ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل. 7 روزے رکھنا بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. اختیار تو اسلام نے دیا تھا روزے میں کہ چاہے 7 روزے رکھو چاہے غلام آزاد کرو چاہے کھانا کھلاؤ, لیکن اگر پہلی دو چیزیں طاقت سے باہر ہو گئیں تو لامحالہ ہے کہ چیز باقی بچی. یا جیسے جمعہ اور ظہر میں اختیار ہے لیکن کسی مجبوری سے آپ کی آنکھیں کھلی 3 بجے دوپہر کو جب جمعے کا ٹائم ختم ہو چکا, اب وہ اختیار تو رہا ہی نہیں, ایک چیز سے تو ٹائم ہی نکل گیا, خالی ظہر باقی. یہی مسئلہ غسل ترتیبی اور اجتماعی میں کہ عام حالت میں آپ کو اختیار ہے چاہے ترتیبی کریں چاہے اجتماعی کریں, اگر کہ ترتیبی کا ثواب زیادہ ہے پھر بھی اختیار, لیکن بعض اوقات مجبوریوں کی وجہ سے کبھی یہ اختیار خدا واپس لے لیتا ہے, سلب کر لیتا ہے عنوان ثانوی کی وجہ سے, اور صرف ایک ہی رہ جاتا ہے. مثلا ہر وہ موقع جب انسان کے لیے اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبونا حرام ہو جائے. بعض ایسے مواقع ہیں اسلام میں کہ جب انسان کے لیے اپنا سر پانی میں ڈبونا حرام ہو جاتا, اس موقع پر اب غسل اجتماعی کرنا ممکن ہی نہیں رہا, اس لیے کہ سر کا پانی میں ڈبونا ہی جب حرام ہے تو غسل اجتماعی کیسے کیا جائے؟ غسل اجتماعی میں تو پورے جسم کو پانی میں لے جانا پڑتا, اس موقع پہ اجتماعی کا مسئلہ نہیں رہا, اجتماعی کرنا جائز نہیں. اب دو ایسے مواقع بالکل واضح ہیں, ایک مشترک ہے اور ایک مردوں کے لیے مخصوص. جب انسان روزہ رکھ لے تو روزے کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت, یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے پورے سر کو پانی کے اندر ڈبو دے. مردوں کے لیے بھی یہ غلط ہے اور عورتوں کے لیے بھی غلط ہے. تو اگر کوئی انسان روزے سے اور ایسے روزے سے ہے جس کا تولنا جائز نہیں تو اب غسل اعتماتی اس کے لیے منع، کیونکہ غسل اعتماتی میں لا محالہ اسے اپنے سر کو پانی میں لے جانا پڑے گا، اس وقت غسل اعتماتی کی اجازت نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کہ مستحب روزہ رکھا، اب اس میں کیونکہ ویسے ہی ہم کو اختیار ہے جب چاہے روزہ توڑ دیں، تو اس میں غسل اعتماتی جائز رہے گا، لیکن اس ایک شرط کے ساتھ کہ اگر غسل کرنا ہے تو روزہ چھوڑنا پڑے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ روزہ بھی صحیح رہے اور غسل بھی صحیح رہے، سوائے ان مسائل کے کہ جاہل کو شاید کوئی معافی مل جائے، بھول کے عالم میں کوئی معافی مل جائے. اس طرح ہم تفصیلات میں جائیں گے تو بات الٹ جائے گی. خلاصہ صرف یہ کہ روزے کی حالت میں ایسا روزہ جس کا توڑنا حرام، جیسے رمضان کا روزہ، کوئی واجب معین روزہ، منت مانی ہے کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا ہے اس جمعے، اب یہ روزہ توڑنا حرام ہے، اس لیے اس میں بھی غسل اعتماتی جائز نہیں ہوگا. لیکن نقطہ کیا، روزے کی وجہ سے غسل اعتماتی کیوں غلط ہو گیا؟ نہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مارو گھٹنا اور پھوٹے آگ والی بات ہو رہی، کہ بات کہیں کی ہے اور اس کے اثرات کہیں پہنچ رہے ہیں. تو اس کا نقطہ یہ کہ کیونکہ روزے کی حالت میں سر کو پانی کے نیچے لے جانا جائز نہیں ہے، اس اعتبار سے غسل اعتماتی بھی جائز نہیں. اچھا آپ جیسے مسئلہ آتا کہ آپ اگر سر کے اوپر کوئی ماسک واسک پہن کے، جس طرح ہوتا خور سر کے اوپر یا قسم کا ماسک پہنتے، وہ ماسک پہن کے اگر آپ پانی میں جانا چاہیں تو آپ کا روزہ صحیح رہتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غسل تو نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ پانی پہنچے گا ہی نہیں سر پر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اس لیے کہنا پڑتی کہ بعد میں فوراً کوئی سوال آ جاتا ہے کہ جی اس طرح سے تو روزے کی حالت میں سر کو پانی میں لے جانا جائز ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ مسئلے مجھے بھی معلوم ہے، جتنے آپ کو پتا ہے تو اس سے اتنے نہ صحیح، تو اس سے تھوڑے کم مسئلے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن بعض چیزوں کو ہر ہر مقام پہ واضح کرنا ممکن نہیں ہوتا. خیر یہ تو بات آ گئی ذرا سی موضوع سے ہٹ کے. تو روزے کی حالت میں غسل اعتماتی غلط ہے، البتہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ باطل ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا غسل ٹوٹے گا، وہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال جائز نہیں. دوسرا مسئلہ احرام کا مسئلہ، لیکن احرام کا مسئلہ روزے کی طرح سے نہیں، روزے میں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے پابندی ہے، احرام میں مرد کے لیے پابندی ہے کہ غسل اعتماتی نہیں کر سکتا، عورت کے لیے جائز. کیوں؟ جب کوئی انسان عمرے یا حج کا احرام پہنتا، وہ جو سفید چادر ہے، اس کے بعد مردوں کے لیے اپنے سر چھپانا حرام ہو جاتا اور اسی لیے وہ کھلی گاڑی وغیرہ کا مسئلہ آتا. لیکن بہرحال وہ کھلی گاڑی یہ غلط چیز، ٹوپی پہننا اسی لیے مرد کے لیے حرام، سوٹ کیس سر پہ اٹھا کے سامان لے جانا اسی لیے مرد کے لیے حرام. یہ احرام پہننے کے بعد جو پابندیاں لگ جاتی ہیں، ان میں ایک پابندی خاص مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے سر کو نہیں چھپا سکتے. ہاں عورت کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں، وہ احرام کی حالت میں سر چھپا سکتی ہے، بلکہ نامحرم ہو تو واجب. تو اب وضو روزے کے اندر تو عورت اور مرد دونوں پابند ہیں، احرام میں صرف مرد پابند، تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے غسل اعتماتی ممنوع، عورت کے لیے جائز. البتہ پھر وہی بحث کہ ممنوع کا مطلب باطل ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. تو یہ دو مقامات ایسے آ گئے کہ جہاں اختیار نہیں، بلکہ آپ کو غسل ترتیبی ہی کرنا پڑے گا، غسل اعتماتی چھوڑ دینا. ایک واجب روزے کی مثال، ایک احرام کی مثال. اسی طرح بعض اوقات الٹا مسئلہ، کہ غسل ترتیبی آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور غسل اعتماتی بھی باقی بچتا. اس کی تو ایک ہی مثال بہت واضح ہے کہ جب کبھی وقت نماز قضا ہونے میں وقت بہت ہی کم، کیونکہ غسل ترتیبی جو ہے وہ آپ لوگوں کے احتجاج کا خیال کرتے ہوئے میں وقت کو ذرا بڑھا دوں، یہ دو تین منٹ دیکھا ہے غسل ترتیبی ایک عام آدمی کے لیے، لیکن غسل اعتماتی تو بمشکل پانچ سات سیکنڈ لے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو جب نماز کا ٹائم کم ہو تو منٹ منٹ کی بات نہیں ہوتی، سیکنڈ سیکنڈ کا خیال رکھنا پڑتا، یہ لاپرواہی کی گنجائش اسلام میں نہیں. تو اگر فرض کیجیے کہ نماز قضا ہونے میں ایک منٹ باقی، تو اب غسل ہی اگر آپ دو منٹ میں کرتے ہیں ترتیبی والا، تو ایک منٹ میں تو غسل نہیں کر سکتے، لیکن غسل اعتماتی پانچ سیکنڈ میں بھی ہو جائے گا جس کو اس کی عادت اور پریکٹس. اب یہاں پر غسل اعتماتی واجب، تاکہ ایک منٹ اگر نماز میں باقی تو پانچ سیکنڈ میں غسل اعتماتی کرے، 55 سیکنڈ میں نماز پڑھ لے. خیر یہ تفصیلات بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، جب وقت نماز کی بحث آئے گی وہاں یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ تو صرف ایک مختصر کی بات بیان کرنا کہ ہر غسل دو طریقے سے دیا جا سکتا، لیکن بعض اوقات غسل ترتیبی منع ہو جاتا ہے اسلام میں اور غسل اعتماتی واجب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غسل اعتماتی حرام ہو جاتا ہے اور غسل ترتیبی واجب ہے. وہ چند مخصوص مقامات ہیں. اس کے علاوہ عام مسئلہ بہرحال یہی کہ انسان کے لیے اختیار ہے کہ چاہے اس کا واجب غسل ہو یا سنت غسل ہو، وہ دونوں میں سے جس طریقے کو چاہے اختیار کر لے، لیکن ثواب بہرحال ترجیح ہی ہے. یہ تو ایک تمہید مکمل ہوئی. اب ہم غسل کے طریقہ کار سے بات شروع کرتے ہیں. غسل کے طریقہ کار میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ بغیر نیت کے ممکن نہیں. تو عبادتوں میں سے غسل بھی ایک عبادت ہے، اس لیے غسل کے اندر بھی نیت کرنا لازم ہے. تو غسل جب بھی شروع کیا جائے گا، سب سے پہلا طریقہ کار میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نیت کرنا. اور ہر غسل کی اپنی ایک نیت ہوتی ہے، غسل جنابت کی، پھر غسل حیض کی، پھر غسل مس میت کی، پھر جمعے کے غسل کی. لیکن کیونکہ فی الحال ہمارا موضوع غسل جنابت ہے، اس لیے ہم کسی کی نیت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں کہ غسل کے اندر سب سے پہلی چیز نیت. نیت کا مسئلہ کیا؟ یہاں بھی وہی مسئلہ چلے گا جو ہر جگہ استعمال ہوتا، کہ نیت کا مطلب کوئی خاص جملہ اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں، بلکہ دل میں بھی کوئی خاص جملہ بنانا ضروری نہیں. بس اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، تو آپ جواب دے دیں کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں. یہی اصلی نیت ہے کہ دل میں ایک تصور اور ایک خیال ہو کہ میں کس عمل کو انجام دے رہا ہوں. اور اگر کوئی آدمی یہ سوال پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں کہ ہاں واپس میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس وقت کیوں حمام میں گیا، یہ آپ کی حیرت ہو، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی نیت نہیں. تو نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اتنا تصور ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی سوال کرے تو ذہن میں اس کی زبان سے اس کا جواب آ جائے. البتہ اگر اس کا جملہ دل میں بنا کے لائیں کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں قربتن اللہ، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر زبان سے بھی یہ جملہ کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ زبان سے اگر آپ نیت کریں، وہ اسی وقت فائدہ دے گی جب دل میں بھی آپ کا خیال ہے. اگر زبان سے آپ نیت کر رہے ہیں، دل میں کوئی خیال نہیں، تو وہ نیت بیکار ہے، کیونکہ نیت اصلی دل کی. تو پہلی چیز یہ کہ آپ کو نیت کرنا ہے. نیت کے اندر نہ زبان سے کچھ کہنا واجب ہے، نہ دل میں کچھ کہنا واجب ہے، صرف اتنا تصور کافی ہے کہ آپ کیا عمل انجام دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کی طرح غسل میں خالی نیت کافی نہیں، استدامت نیت بھی واجب ہے. نیت کریں اور آخر غسل تک نیت آپ کی برقرار رہے. یہ نہیں ہے کہ نیت کوئی تکبیرۃ الاحرام کی طرح کا مسئلہ ہے، جس طرح نماز میں پہلا اللہ اکبر کہہ دیا بس ختم. نہیں، نیت کے لیے لازم کہ اول غسل سے لے کے آخر غسل تک آپ کے دل میں نیت رہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. اور نیت رہے گا کیا مطلب؟ کہ بیس غسل میں بھی کوئی پوچھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو یاد رہے، یہ یاد رہے کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں. تو نیت واجب ہے سب سے پہلے، اور نیت کے اندر استدامت یعنی کنٹینیوشن آخر وقت تک اس کو جاری رکھنا ضروری ہے. البتہ بار بار اپنے دل کو جھنجھوڑنا نہیں ہے کہ نیت رہی اس میں یا نہ رہی، بس اتنا کافی کہ بس سوال کرنے والے کے سوال کا آپ جواب دے سکتے. اچھا، جو نیت کی جاتی نیت، اس میں دوسری عبادتوں کی طرح قصد قربت کرنا، اصل نیت تو یہ قصد قربت. قصد قربت کا مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں بس. نہیں، یہ خیال لازم ہے کہ میں یہ غسل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی صحت اور صفائی کے لیے نہیں، ایک جو بوجھ آ جاتا ہے جنابت کے بعد اس کو اتارنے کے لیے نہیں. یہ سارے تصورات ساتھ میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل نیت قصد قربت. قصد قربت کا مطلب ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو رہا، یہ اصل نیت دل میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے نہ مستحب کہنے کی. بعض پرانی کتابوں میں ایک نیت دی جاتی، وہ بالکل غلط بھی نہیں، کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث، حدث مانے نہ جاتا، مباح ہونے نماز سے، واجب قربت اللہ. اب یہ جو نیت ہے یہ غلط نیت نہیں، یہ بھی کر دی جائے تو گناہ نہیں، لیکن یہ واجب نیت نہیں. واجب صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کے لیے غسل جنابت کرتا ہوں. اب چاہے آپ دور ہونے حدث کہیں یا نہ کہیں، مباح ہونے نماز کہیں یا نہ کہیں، تو غسل جنابت کے اندر نیت واجب ہے، اور آخر وقت تک نیت کو جاری رکھنا. اور نیت میں اہم ترین یہ کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. نیت انہی دو چیزوں کا نام، میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. تو میں غسل جنابت کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اسی کو ہم قربتاً الی اللہ عربی میں کہتے ہیں. تو چاہے آپ عربی میں قربتاً الی اللہ کہیں یا دل میں خیال رکھیں کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, دونوں نیتیں صحیح. وہ مختصر ترین نیت یہ ہوئی کہ غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے نہ سنت کہنے. البتہ یہ اپنی جگہ کہ اگر کسی واجب کام کا وقت داخل ہو گیا تو غسل جنابت خود بخود واجب ہو جاتا. آپ کو نیت میں کہنا ضروری نہیں لیکن بہرحال غسل جنابت واجب ہو جاتا. اور جب تک کہ کسی واجب کام کا وقت داخل نہ ہو, جیسے عام حالات میں اگر کوئی صبح 8 بجے جنب ہوا اور نماز کا وقت 12:30 بجے آ رہا, تو 8 بجے سے 12 بجے تک جو ٹائم ہے اس میں کوئی واجب کام نہیں, تو عام حالت میں غسل جنابت سنت رہتا مستحب. اور کسی واجب کا ٹائم آ گیا تو غسل جنابت آٹومیٹک واجب ہو جاتا. لیکن نیت میں نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے نہ سنت. اور اگر کبھی غلطی سے آدمی نیت کو الٹا بھی کر دے تو شرم کوئی حرج نہیں. مثلا واجب کا ٹائم نہیں آیا اور آپ نے نیت کر لی کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ, غلطی سے بھولے سے لاعلمی ہے, کوئی بات نہیں. اگرچہ غسل واجب نہیں ہوا اور آپ واجب کہہ رہے ہیں پھر بھی غسل صحیح. یا الٹا مثلا کہ دوپہر کے 2 بجے ابھی آپ نے ظہر اثر کی نماز نہیں پڑھی تو غسل واجب ہو گیا. آپ نیت کرنے کے غسل جنابت کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ, تب بھی کوئی بات نہیں. تو واجب کی جگہ اگر سنت کہہ جائیں, سنت کی جگہ واجب کہہ جائیں, تب بھی کوئی حرج نہیں. اور کچھ بھی نہ کہیں خالی قربتاً الی اللہ کہہ دیں تو کیا کہنا, سب سے اچھی وہ نیت ہو. وہ یعنی اچھی کا مطلب یہ کہ بہت سارے متنازعہ پہلوؤں سے آپ بچ جائیں گے. بہرحال نیت کے مسئلے پر میں زیادہ زور دینے کا قائل نہیں ہوں, اس لیے اتنی گفتگو کافی. البتہ جب غسل جنابت کی تفصیل آئے گی تو تھوڑی بہت نیت کے مسئلے پر ہم کو بحث کرنا ہو. خلاصہ یہ نکلا مسئلے کا کہ غسل جنابت شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا لازم, اور نیت میں صرف دو تصور ذہن میں ہوں کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے. واجب اور سنت کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں, نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں. غلطی سے واجب کی جگہ سنت اور سنت کی جگہ واجب کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب غسل جنابت شروع ہو رہا ہے تو پہلے نیت دل میں لے کے آپ کہ میں اللہ کے لیے غسل جنابت کرتا ہوں, اب اس کے بعد غسل جنابت شروع. دو طریقے ہیں غسل جنابت کے, نیت تو دونوں میں کرنا ہے اس لیے نیت تو شروع میں آ گئی. اگر غسل استماف ہی کر رہے ہیں اس کا مختصر مطلب یہ, استماف کے معنی ہیں عربی میں ڈبو دینا, ڈوب جانا. استماف کے معنی ہیں ڈوب جانا. تو غسل استمافی وہ غسل ہے جس میں انسان نیت کر کے ایک مرتبہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے, اس طرح سے کہ اس کے سارے جسم پر ایک وقت میں پانی گزر جاتا ہے. چنانچہ غسل استمافی کے لیے غوطہ لازم ہے, یعنی اس وقت جب غسل استمافی ہو رہا تو پاؤں تک زمین پر ٹکے نہیں ہونا چاہیے, پاؤں بھی زمین سے اٹھے ہونا چاہیے تاکہ سر کے بالوں سے پیر تک ایک وقت میں پورے جسم سے پانی گزر جائے. یہ غسل استمافی کا مختصر مطلب اور طریقہ. غسل استمافی یعنی نیت کے بعد ایک مرتبہ پانی میں اس طرح غوطہ لگائے کہ سر سے پیر تک سارے جسم پر ایک وقت میں پانی گزر جائے, ایک ہی ٹائم میں, ایک ہی وقت میں. ایسا نہ ہو کہ مثلا پیر زمین پہ رکھے ہوئے پہلے پورا جسم سے پانی گزرا پھر پیر اٹھا کے اس میں سے پانی گزارا, یہ غسل استمافی نہیں ہو. ایک ہی وقت میں سر سے پیر تک پانی گزر رہا ہو تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر پانی گزر جاتا. اس کی اب تفصیلات ہیں اور اس میں علماء نے کچھ اختلافات بھی ہیں. مثلا آگاہ کوئی کے نصف پانی میں جانے سے پہلے نیت کرنا لازم, پانی میں جا کے نیت نہیں کر سکتے احتیاط واجب کی بنا پر. آگاہ خمینی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, پانی میں جا کے بھی نیت ہو سکتی. اور کئی اختلافات ہیں وہ بعد میں آئیں گے, ابھی ہم اپنی تقریر کو بالکل سیدھا سادہ رکھنا چاہتے ہیں, یعنی عام لوگوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے استماعی کا مختصر طریقہ نیت کر کے اس طرح ہوتا لگائیے کہ سارے جسم سے پانی گزر جائے. تفصیلات اگر چاہیے تو پھر اگلی تقاریر کا انتظار کریں. اب آئیے دوسرا طریقہ یعنی غسل ترجیحی. نیت تو ہو گئی, غسل ترجیحی میں پہلے نیت, غسل استماعی میں بھی نیت پہلے, غسل ترجیحی میں بھی نیت پہلے. نیت تو ہو گئی, اب اس کے بعد غسل ترجیحی, سارے جسم کو دھونا. اور اس طرح دھونا کہ پہلے پورے سر اور گردن کو, اچانک جو جسم ہے اس کے کئی حصے ہیں, لیکن غسل کے مسئلے میں اسلام نے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. سر اور گردن کو ملا کے ایک حصہ کہا, اس کے بعد کاندھے سے لے کر پیر تک, پیر کے ناخن تک جتنا باقی جسم ہے جس کو بدن کہا جاتا ہے, وہ پہلے سیدھی طرف اور اس کے بعد الٹی طرف. تو غسل جنابت کے لیے عام علماء کا مسئلہ یہی، مشہور مسئلہ یہی، جو امام خمینی کے مقلد اور آغا عبدالقائدانی کے مقلد کے لیے واجب کہ اپنے جسم کو تین حصوں میں تقسیم سمجھے، سر و گردن ایک حصہ، اس کے بعد جو باقی نچلا جسم ہے گردن کے نیچے اس میں پہلے سیدھی طرف کا پورا جسم، اس کے بعد کھلی طرف کا پورا جسم، جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آئیے غسل کا طریقہ، نیت کی، نیت کرنے کے بعد سر و گردن کو اس طرح سے دھویا کہ ہر ہر جگہ پانی پہنچ جائے، بس گیلا ہو جانا کافی، سر و گردن میں ہر مقام پہ پانی پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ سے ٹنکیاں یا لوٹے یا بالٹیاں گزریں، بلکہ اتنا پانی کہ پورا سر و گردن کا حصہ گیلا ہو جائے، کوئی بھی بغیر گیلا ہوئے نہ رہے۔ جو بعض اوقات سے گلاس یا یہ کہ عام گلاس نہ صحیح تو لسی والے گلاس سے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا۔ خیر ابھی میں آپ کو الجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، سر و گردن کو گیلا کر دینا تھا۔ اس کے بعد گیلے کرنے سے مقصد بہرحال یہ نہیں کہ پانی پانی میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ پھیرے، بلکہ پانی سڑا بہائے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ سر و گردن دھونے کے بعد آج اس کے بعد جسم کا نچلا حصہ دھلے گا، نچلے سے مراد کندھے سے لے کے پیر تک جو سیدھی طرف کا جسم، جس میں سینے کا آدھا حصہ، پیٹ کا آدھا حصہ، پیچھے کی جانب کمر کا آدھا حصہ، پورا سیدھا ہاتھ اور پوری سیدھی کا جو رائٹ سائڈ ہے، دایاں حصہ ہے یا پورا سیدھی طرف کا حصہ، پورا آدھا حصہ دھونا ہے۔ دھونے کا مطلب وہاں بھی یہ ہے کہ اس طرح سے پانی بہا دیں کہ ہر جگہ گیلی ہو جائے، بس گیلی ہو جائے تو وہ کافی۔ اس کے بعد اسی طرح سے الٹی طرف کا یا لیفٹ سائڈ کا یا دائیں طرف کا پورا جسم داندے سے لے کے پیر کے ناخنوں پر اتنا پانی بہا دیں کہ ہر طرف یہ گیلا ہو جائے۔ اب شرمگاہ جو ہے وہ سینے، پیٹ اور کمر کی طرح، آدھی شرمگاہ پیشاب و پیخانے کا مقام، آدھا سیدھی طرف کے ساتھ دھلے گا اور آدھا الٹی طرف کے ساتھ دھلے گا۔ اس طرح سے سینہ بھی، پیٹ بھی اور کمر بھی دو حصوں میں تقسیم مانی جائے گی۔ اس کو اس طرح سے دھونا، نیت کرنے کے بعد اس طرح سے دھونا کہ باری باری ترتیب کے ساتھ پہلے سر و گردن گیلا ہو جائے، پھر سیدھا جسم گیلا ہو جائے، پھر الٹا جسم گیلا ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جسے ہمارے علماء کی اکثریت مانتی، بلکہ تقریباً 99% علماء قائل کہ غسل جنابت کا طریقہ کار یہی، اور کسی طریقے سے غسل جنابت ترتیبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام خمینی کے مقلد اور آغا عراقی کے مقلد اور آغا عبدالقائدانی کے مقلد کسی طریقے سے عمل کرے۔ موجودہ مراجع میں سے صرف آغا خوئی اس مسئلے میں اختلاف ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس طرح سے غسل کرنا بہتر بھی ہے اور احتیاط کے مطابق بھی ہے، بہت اچھا طریقہ، لیکن آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ آسان ہو سکتا ہے غسل کا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ صرف دو حصوں میں بھی آپ غسل مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے سر و گردن کو اس طرح سے دھوئیں کہ پورا سر و گردن کا حصہ گیلا ہو جائے، اس کے بعد نیچے کا جسم سیدھے اور الٹے میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک ساتھ بھی اگر آپ دھو لیں، پورا ایک ساتھ سیدھے اور الٹے کا خیال کیے بغیر، یعنی پورا سینہ ایک ساتھ دھو لے، پھر پورا پیٹ ایک ساتھ دھو لے، پھر پوری کمر ایک ساتھ دھو لے، پھر سیدھے اور الٹے پیر ایک ساتھ دھو لے، کوئی بات نہیں۔ البتہ آواز ہوئی کے نزدیک اگر آپ تین حصوں میں کر کے غسل کریں تو ثواب زیادہ ہے اور احتیاط کے قریب، لیکن اگر آپ دو ہی حصوں میں دھونا چاہیں، یعنی پہلے سر و گردن اور پھر نچلا جسم، تب بھی غسل ہو جائے گا اور صحیح غسل ہوگا۔ عام طور پہ جو انسان غسل کے بغیر نہاتا گرمی کی وجہ سے یا روزانہ کی عادت کی وجہ، تو وہ اسی طریقے سے خود بخود عمل کرتا، سر و گردن سے دھونا شروع کرتا ہے اور پھر نچلا پورا جسم دھوتا۔ وہ جو عام طریقہ فطرت انسانی میں پایا جاتا ہے جسم دھونے کا، بات لینے کا، نہانے کا، آغا کوئی تقریباً کہہ رہے ہیں کہ وہی غسل جنابت کا شرعی طریقہ بھی۔ البتہ بعض لوگوں کو خصوصاً خواتین کو غلط فہمی کہ نہیں اسی طرح سے دھونا واجب، اگر ہم نے آغا خمینی کے طریقے سے دھو لیا تو ہمارا غسل غلط ہوگا، یہ بالکل غلط فہمی۔ آغا کوئی فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں جسم دھو لینا جائز ہے اور غسل ہو جاتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی تین حصوں میں دھونا چاہے تو یہ بہتر بھی ہے اور مطابق میں احتیاط بھی۔ اچھا، اب دو غلطیاں اس میں اکثر میں نے دیکھی ہیں عورتوں، اور آج تک اس میں سے ایک غلطی کی وجہ تو میری سمجھ میں نہیں ہے آخر کیوں ہوتی ہے یہ غلطی۔ اکثر خواتین میں یہ طریقہ رائج ہے، یہ جو پہلا طریقہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ غلط طریقہ، کہ پہلے سر و گردن کو دھویا جاتا ہے، اس کے بعد جو درمیانی جسم یعنی کندھے سے لے کے گویا ناف تک یا ناف سے کچھ نیچے تک اس کے دو حصے کر کے دھویا جاتا ہے، اس کے بعد پھر رانوں کو پہلے سیدھی ران یا سیدھی ٹانگ اور الٹی ٹانگ کر کے دھویا جاتا ہے، یعنی بجائے تین سے پانچ حصوں میں غسل ہوتا۔ بہت سی باتیں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، خواتین جب سوال کرتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس غلط طریقہ کار رائے ہے۔ تو اب میرا اپنا عنوان کچھ اور ہے، لیکن یہ جو بہت زیادہ موٹی موٹی غلطیاں مجھے پتہ چل گئی وہ میں بیچ بیچ میں بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے خواتین میں یہ تصور کہ سر و گردن تو پہلے دھونا اس کے بعد نچلا پورا جسم بجائے دو حصوں میں کرنے کے وہ چار حصوں میں تقسیم کر دی، کندھے سے لے کے ناف تک پہلے اس کے دو حصے کیے سیدھا اور الٹا رائٹ اور لیفٹ، اس کے بعد ناف سے نیچے کا جسم دو حصوں میں کیا رائٹ اور لیفٹ۔ اچھا اول میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں، غسل اس کا غلط نہیں، کیونکہ آقا کوئی فرماتے کہ سر و گردن کے بعد نچلا جسم دھل جانا چاہیے، چاہے آپ ایک ساتھ دھوئیں چاہے دو حصے کریں چاہے چار حصے کریں چاہے پچاس حصے کریں چاہے سو حصے کریں۔ تو بہرحال ایک لایعنی بے فائدہ بات کی ہے ان عورتوں جو پانچ حصوں میں غسل کر رہی، لیکن ان کا غسل پھر بھی صحیح ہو گیا، کیونکہ اصل مقصد شریعت کو ہے نچلا جسم دھل جائے، وہ سر و گردن کے بعد دھلے، بس اصل مسئلہ یہ ہے آقا کوئی کہ یہاں۔ لیکن اگر ایسی خواتین امام خمینی کی تقلید میں ہے تو ان کا غسل بھی پورا باطل ہے، سارے جو انہوں نے اب تک غسل کیے وہ سب غلط مانے جائیں گے، کیونکہ امام خمینی کی نگاہ سیدھی طرف کا پورا جسم جب تک کہ کمپلیٹ نہ ہو مکمل نہ ہو الٹی طرف کا جسم شروع نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی عورت نے سر و گردن پہلے دھویا وہ ٹھیک کیا، اس کے بعد سینہ اور پیٹ سیدھی طرف کا دھویا ابھی تک ٹھیک، پھر الٹی طرف کا سینہ دھویا یہ غلط ہو گیا، کیونکہ پہلے سیدھی طرف کی پوری ٹانگ بھی دھل جانا چاہیے تھی، جب تک کہ سیدھی طرف مکمل نہ ہو الٹی طرف شروع ہی نہیں کر سکتے۔ تو آغا خمینی کی تقلید کرنے والی اگر کچھ خواتین پانچ حصوں میں غسل کر رہی ہیں تو وہ غسل ان کا باطل ہے، اس ایک نقطے کی وجہ سے کہ جب تک کہ سیدھی طرف پیر تک مکمل نہ ہو الٹی طرف سے ہم سینہ اور کندھا شروع نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان خواتین کا مسئلہ تو عجیب ہو گیا اور ان کی عبادتوں میں غلطی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات میں اور بتا دوں کہ وہ جو آقا خمینی کہتے ہیں پہلے سیدھی طرف دھو پھر الٹی طرف، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سیدھی طرف دھوتے وقت الٹی طرف بالکل پانی نہ جانے پائے، نہیں، اگر آپ سیدھی طرف دھو رہے اور پانی پورا الٹی طرف جا کے پورے الٹے جسم کو گیلا کر رہا آپ کا غسل غلط نہیں، کیونکہ آپ کی نیت تو سیدھا دھونے کی، پھر سیدھا دھونے کے بعد آپ الٹا بھی دھونا شروع کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ غسل کرتے ہوئے اگر جسم پہلے سے گیلا ہے کوئی بات نہیں ہے گیلے جسم پہ غسل ہو سکتا، کیونکہ اتنا وقت ہوتا ہے تقریر میں نہ اتنا ذہن میں اتنی باتیں آتی۔ ایسے ایسے لوگ مجھے پتا چلے جب ان کو یہ آقا خمینی کا مسئلہ پتا چلا تھا کہ پہلے سیدھی طرف دھل جائے اس کے بعد الٹی طرف دھلے، تو وہ بیچارے بڑی اذیت میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے ایسے خاص کپڑے سلوائے تھے کہ جب وہ الٹی طرف دھو رہے ہیں تو ان کا سیدھی طرف جب جسم دھو رہے ہیں تو الٹی طرف وہ آدھا لباس پہنے رہے تاکہ ادھر پانی نہ جانے پر، اتنی محنت اور کوشش کرتے تھے بیچارے غلط نہیں۔ یہ جو مسئلہ آ گیا کہ پہلے سیدھی طرف مکمل کرو پھر الٹی طرف دھونا شروع کرو، تو وہ یہ اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ جب ہم سیدھا سینہ دھو رہے ہیں تو الٹے سینے پہ پانی کا قطرہ بھی نہ جانے پر، یہ تو محال بھی ہے تقریباً ناممکن بھی ہے عام لوگوں کے لیے، کہ ہاں مسئلہ جاننے والا اگر وہ جو آئی ڈراپر ہوتا ہے اس سے غسل کرے تو یہ ممکن ہے کہ الٹی طرف اس کی گیلی ہوئے بغیر رہ جائے اور غسل بھی صحیح ہو سکے گا، لیکن عام آدمی کے لیے تو یہ ناممکن۔ تو ایسی کوئی پابندی نہیں کہ سیدھا جب آپ جسم دھو رہے ہیں تو الٹا جسم سوکھا رہنا چاہیے، نہیں، پورا گیلا ہو جائے، پورا کا پورا بھی دھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب سیدھا مکمل ہو پھر دوبارہ آپ کو الٹے کو دھونا پڑے گا، یہ نیت کر کے کہ غسل کے لیے اب میں پانی ڈال رہا ہوں، پہلا پانی تو ایسے ہی آ گیا تھا اصلی پانی اب میں ڈال رہا ہوں، یہ پھر ایک ضمنی بات آ گئی۔ تو اصل مسئلہ کہ غسل جنابت کے طریقے میں پانچ حصے کرنے والی غلطی بہت کامن میں نے دیکھی، خصوصاً خاندر کی خواتین میں آج سے چند سال پہلے تک، اب نہیں پتا مجھے، دوسری غلطی جو بہت زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے, اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دوسری غلطی کیوں. پہلی غلطی تو کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی کہ یہ سمجھا ہوگا خواتین کہ جسم کو باری باری کر کے دھونا, پہلے ایک حصہ پھر دوسرے حصے کو دو میں پھر تیسرے کو دو میں, وہ سمجھ میں آتا. لیکن بعض جگہ پہ ایک عجیب غلطی ہوتی جس کی وجہ سے غسل بالکل باطل ہے, چاہے آ گئے کوئی بھی تکلیف ہے یا امام خمینی نہیں, کہ نچلا جسم پہلے دھوتی ہیں خواتین سر و گردن کو بعد میں دھوتی. اچھا وہ پہلے تو ایک مرتبہ پورا جسم دھو لیتی ہیں, اس کے بعد نیت کرتی ہیں کہ غسل شروع کر رہے ہیں, اور پھر نچلا جسم دھویا آخر میں غسل کی نیت سے سر و گردن پہ پانی ڈالا. یہ الٹا جانے کا طریقہ کار, اس کی کیا لاجک ہے, کیا مسئلہ ہے جو مجھے اب تک پتا نہیں چل سکی. لیکن اگر کہیں یہ طریقہ کار رائج ہے, اور کہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں سے رائج, ان سب کے غسل بالکل غلط ہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ سر و گردن تو تمام مجتہدین کے نزدیک پہلے دھلنا واجب. یہ دو غلط باتیں آ گئی, اس کے علاوہ بھی بہت سے غلط طریقے ہوں گے, لیکن پہلے ہم صحیح طریقے کو مکمل کر دیں. یہ نیت کرنے کے بعد غسل ترتیبی اگر کرنا تو سر و گردن کو پورا گیلا کر لیا, اس کے بعد اگر آگاہ کوئی کی تکلیف میں ہے تو نچلا پورا جسم ایک ساتھ کھول, اور امام خمینی کی تکلیف میں ہے تو نچلے جسم کو سر و گردن کے بعد پہلے سیدھی طرف کا نچلا جسم دھویا اور اس کے بعد الٹی طرف. جب سیدھی طرف کا نچلا جسم دھلے تو سامنے والا حصہ بھی دھونا پڑے گا اور پیچھے والا حصہ بھی, سیدھی طرف سے ہی دھونا اور الٹی طرف میں بھی یہی مسئلہ. اب یہ تو ایک بات ہوگی کہ دھونے کا مطلب کیا ہے, کہ اتنا پانی ڈالنا کہ وہ پانی بہ جائے اور ہر جگہ کو گیلا کر. یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پورا بہے, تھوڑا سا پانی اگر بہ رہا ہے اور پھر آپ ہاتھ کی مدد سے جسم کو گیلا کر رہے ہیں وہ غسل کافی. غسل کرتے ہوئے بالوں کا مسئلہ آتا ہے کہ بالوں کے بارے میں کیا اسلام نے حکم دیا, جس میں انسانی پر موجود بال جو ان میں کچھ چھوٹے بال ہیں اور کچھ بڑے بال ہیں. چھوٹے بال جیسے مثلا جو انسان کے ہاتھ وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں, یا خواتین کے جسم پر ہوا ہوتا, یا سینے وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں, یہ چھوٹے بال ہیں. چھوٹے بال جو ہیں, یا اگر کسی نے بہت ہی چھوٹی سی داڑھی رکھی, ایسی داڑھی کہ اگر اس کا ایک بال ٹوٹ کے گر گیا تو وہ داڑھی کی حد سے نکل جائے, ایسی داڑھی بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ صرف ایک داڑھی کے اوپر ان کا مسئلہ اٹکا ہوتا, اتنی مختصر اور اتنی باریک داڑھی. بہرحال تو ایسی داڑھی کے موندنے کے مشاہدے نہیں ہوتے کچھ زیادہ, لیکن بس وہی وہ دو چار بالوں کے اوپر ان کی داڑھی ٹکی ہوئی. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, بہت مختصر داڑھی تو اس کے جو بال ہیں یہ چھوٹے بال کہلاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات جو لوگ مستحب کے خاطر سر کو منڈواتے ہیں, سر منڈوانا مستحب ہے جائے معاشرہ اس کو بڑا سمجھتا, ان کے جو چھوٹے بال ہوتے وہ سب. چھوٹے بالوں کا مسئلہ یہ کہ اس کو تو غسل میں دھونا پڑے, یعنی جو کھال ہے اس کو بھی دھونا ہے اور اس پر جو بال ہیں اس کو بھی دھونا. لیکن اگر بڑے بال جیسے خواتین کے بال, یا جو داڑھی اگر کوئی انسان بڑھائے, داڑھی کا بڑھانا بھی ایک مستحب, یا یہ کہ سر کے بالوں کو بڑھائے, چھوٹے بال اگر ہیں تو ان کو غسل میں دھونا واجب, کھال بھی دھلے اور بال بھی دھلے. بڑے بال اگر تو اس صورت میں آغاز ہوئی کے نزدیک بڑے بال دھونا واجب نہیں, بلکہ اس کے نیچے کھال تک پانی پہنچا دینا کافی. اب اگر عنوان ثانوی پیدا ہو جائے تو دوسری بات ہے, کہ فرض کیجیے کہ اس طرح سے بال گندھے ہوئے کہ جب تک کے بال کو گیلا نہ کرے پانی کھال تک نہیں جائے, تو دوسری بات ہے کہ پھر بالوں کو بھی گیلا کرے. لیکن اصل مسئلہ بال نہیں ہے, بڑے بال دھونا واجب نہیں, اصل مسئلہ بالوں کے نیچے کھال تک پانی پہنچانا. تو اگر داڑھی کے بال بڑے ہیں تو پوری داڑھی کو گیلا کرنا واجب نہیں, بس نیچے کھال تک پانی پہنچ جائے. عورتوں کے بالوں میں اس کی مثال زیادہ واضح ہو جاتی کہ اگر بہت بڑے بڑے بال ہیں عورتوں کے تو پوری چوٹی کو دھونا واجب نہیں, آغاز کوئی کا مسئلہ, صرف جو سر کے بال ہیں اس کے نیچے کھال تک پانی پہنچ جائے. اور امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بڑے بال جو ہیں اس میں کھال کو تو دھونا واجب ہے, احتیاط پہ واجب یہ ہے کہ بالوں کو بھی دھویا جائے چاہے جتنے ہی بڑے بال کیوں ہوں. یہ تو بالوں کا مسئلہ ہو گیا, لیکن چھوٹے بال دونوں مستحقین کے نزدیک دھونا واجب, بال بھی اور اس کے نیچے کی کھال. وضو کے اندر اکثر ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ داڑھی کے بال بڑھے تو خالی داڑھی کو دھو لیں, نیچے کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. لیکن غسل میں بہرحال ایک اصول کہ کھال تک تو ہر صورت میں پانی پہنچانا ہے, چاہے بال بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, کھال تو ضرور دھونا. اس کے بعد اگر چھوٹے بال ہیں تو بال بھی دھوئیے, بڑے بال ہیں تو آغاز کوئی کہتے ہیں بال چھوڑ دیجیے. امام خمینی فرماتے ہیں مالوی کو نہ، لیکن خان کو بہرحال لازم. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ پورے جسم کو ہمیں دھونا ہے، حصوں میں پہلے سر و گردن پھر نچلا جسم. اس کے اندر جس میں انسانی جو اس کے کچھ حصوں کو ظاہر مانا گیا ہے، کچھ کو باطن مانا گیا ہے. جو باطنی حصے ہیں، اندرونی حصے، انٹرنل، ان کو غسل میں دھونا واجب نہیں. اندرونی حصوں میں کچھ ایسے حصے بھی آتے ہیں جس کے بارے میں معاشرہ پریشان ہے، اس لیے اس کو بتا دوں. غسل ظاہری جو اوپری جسم ہے اس کو دھونے کا نام، جو جسم کے اندرونی حصے ہیں اس کو دھونا واجب نہیں. اور اس کی جو زیادہ واضح مثالیں، آپ اپنے دونوں ہونٹ بند کر دیں، ہونٹ بند کرنے کے بعد جتنا ہونٹ نظر آ رہا اس کو دھونا غسل میں واجب، اور ہونٹ بند ہونے کے بعد جو اندر کا حصہ ہے اس کو غسل میں دھونا واجب نہیں. چنانچہ دانت کو، مسوڑوں کو، زبان کو، یا ہونٹوں کے اتنے حصے کو جو بند ہونے کے بعد نظر آنا ختم ہو جاتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں، ان کو دھونا واجب نہیں ہے. غسل کے دوران وہاں تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں. نمبر دو، باطن ناک. ناک کا جو ظاہر حصہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ناک کا سوراخ ہے اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اس کا دھونا واجب نہیں. نمبر تین، باطن الاذن، کانوں کا اندرونی حصہ. کان جتنا نظر آ رہا ہے یہ دھونا واجب، تو کان کے اندر سوراخ ہے، اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. نمبر چار، باطن عین. جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنے کے بعد جتنا حصہ چھپ جائے بپوٹوں کے اندر، اس کا دھونا واجب نہیں. چنانچہ آنکھ کا ڈھیلا اور اس کے اندرونی حصہ، اسے دھونا واجب نہیں. اور یہی مسئلہ شرمگاہ کا ہے کہ اس کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب نہیں. اندر ظاہری اعتبار سے دھونا واجب، تو جس میں انسانی کے جتنے حصے ظاہر ہیں ان کو دھونا واجب ہے، لیکن جو چھپے ہوئے حصے ہیں ان کو دھونا واجب نہیں. خصوصاً ہونٹوں کے اندر کا حصہ جو منہ کہلاتا ہے، ناک کے اندر کا سوراخ، کانوں کے اندر کا سوراخ، اور آنکھ کے اندر کے جو حصے ہیں، یہ غسل میں دھونا واجب نہیں ہے. ان کے اوپر اوپر سے پانی آپ گزار دیں، وہ بالکل کافی، اور غسل آپ کا صحیح ہو جائے گا. یہ تو غسل ترتیبی کے طریقہ کار کے اندر دو یا تین باتیں آ گئیں. یہ نیت کرنے کے بعد پورا جسم دھونا ہے، اس میں بالوں کا مسئلہ کیا ہوا، اور اس کے اندر یہ جو اندرونی اعضاء ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوا. اچھا، بعض چیزوں میں ذرا بحث کی گنجائش ہے کہ جو خواتین ناک میں کیل پہنتی ہیں اور ان کی ناک میں سوراخ، جو خواتین یا بعض مرد جن کے کانوں میں سوراخ ہوتا، جو آپ نے سنا بھی ہے کہ بچے کے کان میں سوراخ کرنا مستحب بھی ہے، تو اگر کانوں میں سوراخ ہے اس سوراخ کا مسئلہ کیا؟ یہ ساری چیزیں اب آئیں گی اپنے موقع پہ جب مسئلہ تفصیلی آئے گا، ابھی تو میں صرف مختصراً ایک بات بیان کر رہا ہوں. تو خیر، بات یہاں تک پہنچی کہ جسم دھونا ہے، اور دھونے کے اندر کون کون سے اعضاء کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، باہر باہر دھو لینا کافی. یہ تو ہو گیا غسل جنابت کا ایک بالکل ہی عام سا اور بالکل سمپل سا مسئلہ. یہ طریقہ ہے عام غسل جنابت کا. اب اس کے اندر ایک دو باتیں اور بتا دی جائیں جو پہلے آ چکی، لیکن یہاں بھی اگر غلط فہمی دور ہو جائے تو بہت ہی اچھا. اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ غسل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنا جسم دھونا ویسے ہی لازم. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ غسل اگر کرنا چاہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ایک مرتبہ اپنا جسم ویسے ہی پانی سے دھوئیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. آپ براہ راست حمام میں جا کے نیت کر کے غسل شروع کر سکتے ہیں. جب عام پانی سے غسل کو دھونا لازم، غسل سے پہلے دھونا لازم نہیں، تو یہ تو صریحاً غلط فہمی کہ غسل جنابت سے پہلے ایک مرتبہ صابن سے جسم دھونا پڑے گا، ایسی بھی کوئی پابندی شریعت میں نہیں. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ غسل کرنے سے پہلے عام پانی سے اپنے آپ کو پہلے دھو لیا جائے، یا صابن لگا کے پہلے دھویا جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. عنوان ثانوی آ جائے کہ جسم پہ کوئی میل یا رکاوٹ ہے یا چکناہٹ ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن اس میں شریعت اتنی سخت نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ذرا بھی میل آئے تو سمجھتے ہیں کہ پہلے دھونا ضروری ہے صابن سے. یہ ایسا نہیں، اتنی موٹی میل کی تہ کہ نظر آنے لگے کھرچے تو باقاعدہ تہ اترے، ورنہ تو تھوڑی بہت میل تو ہر وقت جمی رہتی ہے جسم پر. جب بھی آپ اپنے ہاتھ کو کھرچیں گے تو تھوڑی بہت میل اترے، نہیں ایک میل کی تہ اترے. اتنی موٹی اگر تہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اس کے لیے پورے جسم کو نہیں دھونا، صرف وہاں پہ جہاں اتنی موٹی میل جمع ہو گئی اس کو صاف کر دیں، وہ بھی دھونا ضروری نہیں ہے. ویسے ہی اگر آپ پتھر سے یا ہاتھ سے یا تولیے سے رگڑ کے صاف کر دیں تو مسئلہ مکمل ہو جائے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں غسل جنابت وضو جیسا. کہ عام آدمی کو جب وضو کرنا ہوتا تو بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو جائیں اور پہلے ایک مرتبہ چہرے اور ہاتھ کو صابن سے دھوئیں اور پھر وضو شروع کریں. وضو میں تو عام طور پہ یہی ہے کہ پہنچے نل کے قریب اور وضو شروع کر دیا. صرف بعض لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں کہ غسل سے وضو سے پہلے پیروں کو ضرور دھوتے ہیں, پیر کو کھال کے وضو کرتے ہیں. وہ بھی ان کی غلطی ہے, شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ویسے عام طور پہ چہرے اور ہاتھوں میں تو 90% مومنین کا طریقہ یہی ہے کہ ضرور جب وضو کا وقت آیا گئے اور براہ راست پانی لے کے وضو شروع کر دیا. یہی غسل کا مسئلہ ہے کہ گئے اور براہ راست پانی لے کے غسل شروع کر دے وہی ٹھیک. ہاں اگر کوئی پہلے نہانا چاہے یا صابن لگانا چاہے تو اسلام نے منع بھی نہیں, اس کی مرضی. لیکن اس کو لازم نہ سمجھے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا, غسل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے کہا اگر چکناہٹ بھی جسم پر تو صرف اتنے حصے کو صاف کرے جہاں چکناہٹ ہے, پورا جسم دھونا ضروری نہیں. تو ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ اپنے غسل کے وقت کو دوگنا اور تین گنا اس غلط فہمی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ پہلے عام پانی سے نہاتے ہیں پھر غسل شروع کرتے ہیں, یا پہلے صابن سے نہاتے ہیں اور پھر غسل شروع کرتے ہیں, جس کی شریعت میں ضرورت نہیں. ہاں ویسے مرضی پر ہے کہ چاہیں کریں تو کوئی بات نہیں. دوسرا یہ کہ جو آدمی حرام طریقے سے جنوب نہیں ہوا, حلال طریقے سے جس پہ غسل جنابت, اس کے لیے گرم پانی میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں. وہ ٹھنڈے پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے اور گرم پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے جنوب ہوا, یا زنا سے یا استنا یعنی ہاتھوں سے منی نکال, اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اتنے گرم پانی سے غسل نہ کرے کہ پسینہ نکل آئے. اگر گرم پانی ہے لیکن پسینہ نہیں نکل رہا تو حرام والے کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن اتنا گرم پانی ہے کہ پسینہ آ جائے گا تو مستحب یہ ہے کہ پھر گرم پانی سے غسل نہ کرے, بلکہ یا ٹھنڈے پانی سے کرے یا اتنے گرم سے کرے کہ پسینہ نہ نکلے. لیکن یہ بھی مستحب ہے, واجب نہیں. کیونکہ آغاز خوری کے نزدیک اور امام خمینی کے نزدیک جو حرام طریقے سے جنوب ہو اس کا پسینہ نجس نہیں. اس لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ گرم پانی سے بھی غسل کر سکتے ہیں, بہتر ہے کہ نہ کریں. لیکن وہ علماء جن کے نزدیک حرام طریقے سے جنوب ہونے والے کا پسینہ نجس ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی گرم پانی سے غسل کر ہی نہیں سکتا, اتنا گرم کہ پسینہ نکلا. خیر مہاراج, کیونکہ آج کے مراجع کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں, تو میں اور آسان کر دوں کہ غسل جنابت ہر آدمی ٹھنڈے پانی سے بھی کر سکتا ہے, گرم پانی سے بھی کر سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. اچھا یہ تو غسل کا واجب طریقہ ہوا. اب غسل جنابت کے کچھ مستحبات بھی, ایسے مستحبات کہ جس کی پابندی کرے تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اس مستحبات کے بیان سے پہلے ایک چیز میں اور بتا دوں کہ اس فہرست میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ لازم نہیں, ان کے بغیر بھی غسل آپ کا ٹھیک ہو سکتا. یہ میں نے جملہ کیوں کہا, اس فہرست کے بعد میں پھر ایک آخری مسئلہ آج کے لیے بتاؤں گا جس میں اس کی وضاحت ہوگی. غسل جنابت کے مستحبات تعداد کے اعتبار سے 12 یا 10 ہیں, 10 یا 12. یعنی دو دو مستحبات بعض علماء نے ملا دیے ہیں تو 10 بنے, کچھ نے ان کو الگ کر دیا ہے تو 12 بنے. خیر 10 ہی کا ادب ٹھیک. نمبر ایک مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے استبرا کیا جائے. استبرا شریعت کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی شک اور شبہ سے دور کرنا, ایک شک کو دور کرنا. یہ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. کوئی جانور انسانی پیخانہ کھانے لگے, اس کو چند دن باندھ کے صاف فضا دی جاتی ہے, یہ جانور کا استبرا. ایک عورت اس کی نجاست کا زمانہ مکمل ہوا لیکن اسے شک ہو رہا شاید اب تو خون آ رہا, اس کے لیے خاص طریقہ ہے اپنے جسم کے اندر کو چیک کرنے کا, وہ عورت کا استبرا. انسان نے بازار سے خرید خریدی, شک ہو رہا یا شک بھی نہیں, پتا نہیں ہے کہ جس مالک نے بیچی ہے عدہ رکھوایا تھا یا نہیں. کنیز کو ایک عدہ رکھوایا جاتا ہے, اس کے بعد اس سے قربت کی جاتی ہے, یہ کنیز کا استبرا. اسی طریقے سے ایک انسان پیشاب کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ قطرے نہ نکل آئے اور بلا وجہ ایک نجاست طہارت کا مسئلہ, اس کے لیے ایک استبرا ہے جس کے بعد وہ اس سے بچ جاتا, لیکن یہ فقط مردوں کے لیے. اسی طرح سے ایک استبرا غسل جنابت کے بعد, یہ غسل واجب ہوا اب ہم غسل کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر منی کے کچھ قطرے یا منی جیسے کچھ قطرے نکل آئے اور سارا غسل غلط. تو اگر غسل کرنے سے پہلے آدمی ایک مرتبہ پیشاب کر لے اور پھر غسل کرنے جائے, چاہے عورت ہو یا مرد, پیشاب کرے اور پھر غسل کرنے جائے, اس صورت غسل جنابت کے بعد اگر کچھ مشکوک سے قطرے نکل آئے ان کو منی نہیں مانا جائے گا, غسل صحیح رہے گا, دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا نام ہے غسل کا استبرا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف پیشاب کرنے کا نام. غسل سے پہلے اور جنابت کے بعد اگر پیشاب کر لیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, لیکن یہ مستحب ہے. اس لیے کہ فائدہ لینا نہ لینا ہماری مرضی. اگر ہم کہیں کہ نہیں خدا بندہ ہمیں نہیں چاہیے فائدہ, اگر کچھ خطرے نکل آئے پھر غسل کر لیں گے, نہ کوئی پانی کی کمی ہے نہ کوئی وقت کی کمی. تو اس صورت میں ٹھیک ہے, بغیر استبرا کے یعنی غسل سے پہلے پیشاب کیے بغیر بھی غسل کیا جا سکتا. ہاں پھر اگر بعد میں کچھ مشکوک خطرے نکل آئے دوبارہ غسل کرنا پڑ سکتا. تو خیر بہرحال مستحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی مرضی پر ہے, اس کی پابندی کرے تو ثواب. تو پہلا مستحب یہ ہے کہ جنابت کے بعد اور غسل سے پہلے پیشاب کر لیا جائے, یہ پیشاب کر لینا مستحب. دوسرا مستحب, مستحب نمبر دو, وہ یہ ہے کہ انسان تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو. اس کا وضو کا کوئی تعلق نہیں, یہ صرف غسل کا مستحب ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے. ویسے تو کوئی اختیار نیت کر کے براہ راست غسل شروع کر سکتے ہیں یعنی سر پہ پانی ڈالیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے. اور اس مستحب کے اندر بھی ثواب کی کیٹیگری, سب سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ کوہنی سے لے کے ہاتھوں کو دھوئیں, جس طرح وضو میں دھویا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ ثواب ملے. اتنا موڈ نہیں ہو رہا تو گٹوں سے لے, کلائی سے, گٹے نہیں کلائی, کلائی یعنی تقریباً کوہنی کا آدھا, کلائی سے لے کے تین مرتبہ ہاتھ دھو لے. اتنا بھی اگر دل نہیں جا رہا لیکن ثواب بھی لینا تو گٹوں سے لے کے تین مرتبہ ہاتھ دھو لے. بہرحال بطور مثال غسل جنابت سے شروع کرنے سے پہلے, شروع کرنے کا مطلب ہے سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے, اگر آپ کوہنی سے ہاتھ دھوئیں گے تین مرتبہ, دونوں ہاتھ تین مرتبہ سیدھا تین مرتبہ الٹا, تو آپ کو مثلاً 3000 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ کلائی سے دھوئیں گے تو 2000 نیکیاں ملیں گی, مستحب رہے گا لیکن نیکیاں کم ہوں گی. گتوں سے دھوئیں گے تو نیکیاں پھر بھی رہیں گی لیکن 1000. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ دوسرا مستحب ہے تین تین مرتبہ ہاتھوں کو دھونا. تیسرا مستحب ہے مزمزہ اور استنشاق, یعنی تین مرتبہ کلی کرنا اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. اب بعض علماء نے اسے تین اور چار کر دیا, لیکن اس کو تین ہی سمجھیے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اور سر دھونے سے پہلے تین مرتبہ ناک کلی کرنا اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, یہ تیسرا مستحب. مستحب نمبر چار یہ ہے کہ انسان ایک سا پانی کے اندر غسل کر لے, یعنی 3 کلو پانی کے اندر غسل مکمل ہو جائے, یہ مستحب. جس کے بارے میں کئی دفعہ ہم نے وضاحت بھی کی ہے, گفتگو بھی کی ہے. پیغمبر نے فرمایا وضو بے مدن بل غسل بے سائن, وضو ایک مٹھی پانی میں ہونا چاہیے یعنی 1.25 کلو میں, اور غسل 3 کلو میں ہونا چاہیے. اور سیاد کی قوم ان ممبادی ان قریب ایک ایسا گروہ آئے گا میرے بعد جو اس 3 کلو پانی کو بہت حقیر سمجھے گا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدم پورے سراط سے سمجھ نہیں پائیں گے. بہرحال آپ 3 کلو میں غسل کریں یا نہ کریں وہ مرضی, لیکن یہ نہ کہیں کہ 3 کلو میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر تحدید کر رہے ہیں کہ ایسی قوم ایسا گروہ آئے گا جو اس پانی کو کم سمجھے گا, پورے سراط سے ان کے قدم پھسل جائیں گے. ہاں اب نہ کریں وہ آپ کی مرضی, اس کا پیغمبر نے تفصیلہ نہیں کیا, وہ مستحب. تو 3 کلو یعنی ایک سا پانی کے اندر پورا غسل مکمل کر لینا, یعنی غسل سے مطلب سر سے شروع کر کے پیر تک دھونا, اس سے پہلے صابن وابن جو لگا رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں. نمبر 5 مستحب یہ کہ ویسے تو ایک مرتبہ پورا جسم گیلا ہو جائے غسل ہو جاتا, لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر عضو کو 3-3 مرتبہ دھویا جائے, یعنی سر و گردن ایک دفعہ گیلا ہو جائے غسل آپ کا ٹھیک, نچلا جسم ایک دفعہ گیلا ہو جائے ٹھیک, لیکن مستحب یہ ہے کہ سر و گردن کو 3 مرتبہ دھو. وضو میں تو آپ نے سنا کہ 1 مرتبہ دھونا واجب, 2 مرتبہ دھونا مستحب, 3 دفعہ دھونا حرام, لیکن غسل میں 3-3 دفعہ پورے جسم کو دھونا مستحب, لیکن واجب پھر بھی نہیں ہے, مستحب. پہلے سر و گردن 3 مرتبہ دھل جائے, پھر نچلا جسم 3 مرتبہ دھل جائے, اور آغا خمینی کے مقلد سر و گردن 3 دفعہ, پھر سیدھی طرف کا جسم 3 مرتبہ, پھر الٹی طرف کا جسم 3 مرتبہ, 3-3 مرتبہ دھونا مستحب. اور اس مستحب کا پچھلے مستحب سے تعلق, وہ جو کہا کہ 3 کلو میں غسل ہو جائے اس سے مراد یہ مستحب والا غسل, یعنی 3 کلو میں 3-3 مرتبہ سارے اعضاء جسمانی دھل جائے, یہ بہت ہی بہتر. اور جن لوگوں کو نفسیات سے کوئی شوق ہے انہیں پتا ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے, ذرا انسان کو پانی زیادہ استعمال کرنے کی چھوٹ دی جائے وہ شکی اور وسواسی بنتا ہے، اور اس کو پابند کر دیا جائے کہ اس پانی کے اندر ہی غسل کرنا، کتنا ہی وسواسی آدمی اس کا وسواس چھوٹ کے رہ جاتا. خیر میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. پانچواں مستحب، ہر ایک کو تین تین مرتبہ آ جائے جسمانی میں، ہر ایک کو تین تین مرتبہ دھو. چھٹا اور ساتواں مستحب یہ کہ یقین بڑھانے کے لیے، چھٹا مستحب یہ کہ اگر غسل کے دوران خود بخود ہر جگہ پانی پہنچ رہا، مگر آپ شاور کے نیچے کھڑے یا لوٹے کے ذریعے سے یا پائپ کے ذریعے سے آپ پانی ہر جگہ پہنچا رہے ہیں، خصوصاً جو آج کل ٹیلیفونک شاور آئے جو آدمی کے ہاتھ میں آ جاتا، اس سے تو ہر جگہ پانی پہنچانا بہت آسان. تو اگر ہر جگہ پانی خود پہنچ رہا تو آپ کو پورے غسل میں کہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن مستحب یہ کہ اگر پانی ہر جگہ پہنچ بھی رہا تب بھی یقین بڑھانے کے لیے انسان اپنے ہاتھ کی مدد سے بھی پورے جسم پہ اپنا ہاتھ بھی دے. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے لوٹا لیا اور سینے پہ ڈال دیا، سینہ گیلا ہو گیا، اب آپ کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ پھر بھی ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لیجئے تاکہ یقین بڑھ جائے کہ بال برابر حصہ بھی باقی نہیں ہوگا. ساتواں مستحب یہ ہے تقلیل. ساتویں مستحب کا نام ہے تقلیل. تقلیل کا مقصد یہ کہ جس میں انسانی پر وہ جگہیں جو پانی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کے اندر پانی ذرا زیادہ شدت کے ساتھ پہنچایا جائے. مثلاً بھووں کے بال، یہ کھال تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تو بہرحال آپ کو پانی تو یہاں زیادہ ڈالنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر انگلیوں کی مدد سے بھی کنگھی کریں، بہتر یہ ہے. یہ واجب نہیں، ویسے ہی پانی پہنچ گیا ٹھیک، لیکن پھر بھی تقلیل کریں، کنگھی کریں ایک طرح سے کہ پانی اندر پہنچ گیا. مونچھے اگر بال ذرا زیادہ بڑھے ہیں تو تقلیل کریں تاکہ اچھی طرح پانی اندر پہنچے. انگوٹھی اگر پانی اس میں پہنچ رہا ہوگا لیکن ذرا یقین کرنے کے لیے انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے ہلائیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے. تو چھٹا مستحب یہ ہے کہ اگر پانی پہنچ گیا ہے جسم پر، پھر بھی بہتر ہے کہ ہاتھ کی مدد سے ذرا زیادہ یقین حاصل کرے، جس کو فقہ میں استظہار کہا جاتا ہے، استظہار کرے. ساتواں تقلیل، یعنی بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال اور ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی وغیرہ کو جس طرح سے ہلائیں جلائیں اور انگلیوں کی مدد سے کنگھی کریں، یہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے. آٹھواں مستحب ہے تسمیہ. ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، تو غسل کے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے آپ اللہ کا نام لیں، کم سے کم بسم اللہ ضرور کریں، اور زیادہ ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ بہت سی نیکیاں ویسے ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں جس میں ہمارا کچھ نقصان ہی نہیں. غسل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا خود بخود وہی غسل ہے، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ گیا. نویں چیز یہ کہ بسم اللہ کے علاوہ غسل کے دوران اور غسل کے بعد دعا پڑھیں، دعا پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ دعائیں معصورہ پڑھیں. دعا کا تو مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی دعا بنا کے پڑھ سکتے ہیں. معصورہ جو معصوم نے بیان کی، ویسے یہ معصورہ معصومہ سے ملتا جلتا نہیں، یہ سے کے ساتھ ہے معصورہ. مستحب یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو معصوم پڑھے. وہ جو دعا مختصر ترین ہے جس کو تمام مجتہدین لکھتے ہیں وہ یہی ہے، بسم اللہ تو شروع غسل میں، اس کے بعد پورے غسل کے دوران اللہم طہر قلبی وتقبل صدری واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. پانچ جملے. اللهم طهر قلبي، خداوند جسم کو میں پاک کر رہا ہوں، میرے دل کو بھی پاک کر. خالی جسم پاک ہو جائے اور دل بھرا ہوا ہو غلاظتوں اور نجاستوں، وہ تو ایک قیامت میں فائدہ نہیں دے گا. اللهم طهر قلبي وتقبل صدری، اور جو میں سعی اور کوشش کر رہا ہوں اسے بھی قبول کر. بڑی سے بڑی آپ پابندی شریعت کی کر رہے ہیں، اللہ قبول نہ کرے تو سب بیکار. وتقبل صوم واجعل ما عندك خيرا لي، اور خدا بندہ جو تیرے پاس ہے اسے میرے لیے خیر بنا. یعنی جو خدا کے پاس خیر بھی ہے، جہنم بھی خدا ہی کے پاس ہے، تو میرے لیے وہ چیز قرار دے جو تیرے پاس بہترین چیزیں ہیں، وہ میرے لیے قرار دے. اللهم اجعلني من التوابين، خدا بندہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، ہر وقت توبہ کا تصور. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دے. یہ پانچ جملے. مستحب یہ ہے کہ غسل کے دوران جس کو پڑھے، جب غسل مکمل ہو گئے باہر آ رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں، اس وقت یہ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں. یہ نواں مستحب. دسواں مستحب یہ کہ وہ دو شرائط جو وضو میں ہیں اور اسلام نے غسل میں معاف کر دی، ان کو اسلام نے معاف کیا، پھر بھی بہتر ہے کہ ان کا غسل میں خیال کریں. ایک ہی جو آپ وضو کرتے ہیں اس میں اسلام نے 12-13 شرطیں رکھی، غسل میں بھی وہی ساری شرطیں، مگر دو شرطیں وضو میں ایسی جو غسل میں معاف. تو دسواں مستحب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ اس کی پابندی کریں. وہ دو کون سی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک موالات، نمبر دو اوپر سے نیچے دھونا. وضو کے اندر واجب ہے کہ سارا وضو موالات کے ساتھ، یعنی پے در پے جسم سوکھنے سے پہلے وضو مکمل ہو جائے، چہرہ سوکھنے سے پہلے مسا ہو جائے. غسل میں موالات شرط نہیں، آپ لمبے لمبے وقفے دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اور تیزی کے ساتھ غسل کریں. ہمارے یہاں عام طور پہ اس پہ عمل ہوتا. دوسرا یہ کہ وضو میں لازم کہ ہر چیز اوپر سے نیچے دھوئی جائے، چہرہ اوپر سے نیچے دھونا ہے، ہاتھ اوپر سے نیچے دھونا ہے، غسل میں یہ لازم نہیں. سر اور گردن آپ کو دھونا ہے، پہلے گردن دھوئیں پھر چہرہ دھوئیں پھر سر دھوئیں، وہ بھی صحیح، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل میں بھی اوپر سے نیچے کا خیال رکھا جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم الگ الگ کر دیں تو دسویں اور گیارہویں بن جائے گی مستحب، لیکن ملا دیں تو دس مستحب. کہ وہ دو شرطیں جو اسلام نے غسل میں معاف کر دی جبکہ وضو نے ان کو واجب کیا، معاف کر دیا ہے اللہ نے، پھر بھی آپ اس کا خیال کریں، یہ دس چیزیں ہو. اب یہ آخری مسئلے سے ایک نیا مسئلہ ہے کہ وضو اور غسل میں تین بنیادی فرق شریعت میں رکھے، وہ آئندہ تقریر میں، آج یہاں آخری بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے اس طریقے سے غسل جنابت کر لیا جو ابھی بتایا گیا، تو اب آپ پاک و پاکیزہ ہو گئے، اور غسل جنابت کے بعد اب جب تک کوئی نیا حدث نہ آئے، پیشاب پیخانہ ریا یا نیز، آپ کو نمازوں کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجازت بھی نہیں، غسل جنابت کے بعد نماز بغیر وضو کے پڑھیں. یہاں یہ مسئلہ تو لوگوں کو معلوم، اس میں غلط فہمی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت کے ساتھ وضو بھی کرنا، اور خصوصاً جب یہ مسئلہ سنا کہ غسل سے پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں، کلی کریں، اور چہرہ وغیرہ سب کھل گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر غسل جنابت کے ساتھ مسا بھی کرنا ہوگا، کیسے کریں سر گیلا؟ جی نہیں، غسل جنابت میں مسئلے کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ جو مستحبات بتائے گئے، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ اس کا وضو سے تعلق نہیں ہے، یہ غسل کے اپنے مستحبات. تو خلاصہ کہ غسل جنابت